رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاہرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم الغافلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل علی محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ربیع القرآن، قرآن کی بہار کے مہینے میں ہمیں یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے، اس کے معارف کو درک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے قرآن سے ہمارا انس اور قرآن سے ہمارا تعلق بہتر ہو سکے۔ یقیناً ان اضطراری حالات میں کہ جب ہم اپنے مظلوم اور بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور اس اضطراری کیفیت کے باوجود ماہ مبارک رمضان کے حلول کرنے کے ساتھ ہی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ درس حسینیت ہے کہ چاہے جنگ کا ہی میدان کیوں نہ ہو، دین فہمی اور دین پر عمل کرنے کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے اندر جاری اور باقی رہنی چاہیے۔ ہمارے ائمہ نے بھی اسی بات پر جنگ کی ہے، ہم بھی اسی راستے پر گامزن ہیں۔ ہمارے جو عزیزان اس وقت جبری گمشدگی کا شکار ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ قوم اور اس کے افراد ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ہمیں درس بھی اسی بات کا دیتا ہے، اور قرآن ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق جتنا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس آواز کو بلند کیا جانا چاہیے۔ یہی فرمان پروردگار ہے، یہی فرمان پیغمبر ہے، یہی فرمان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کے مطالب کو سورہ مبارکہ روم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ کل میں نے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ پہلی سات آیات ابھی ہم سورہ مبارکہ روم کی انہیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابتدا سورہ مبارکہ روم کی حروف مقطعات سے ہوئی، اور تین حروف الف لام اور میم۔ کل میں نے ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کی، ارشاد پروردگار اس کے بعد ہو رہا ہے غلبت الروم، اور روم مغلوب ہو گیا۔ کہاں مغلوب ہوا، روم کو کہاں شکست ہوئی؟ فی ادنا الارض، ادنا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کا اصل مادہ دنوب سے ہے، دال نون اور واو۔ دنوب کا جو مادہ ہے یہ نزدیکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ادن الارض ایک ایسی جگہ جو نزدیک ترین ہے. نزدیک کی جگہ سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ کل میں نے پورا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا تھا. جزیرہ نما عرب کا جو شمالی یعنی اوپر کا حصہ ہے وہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر روم کی سلطنت اور فارس کی سلطنت کی سرحدیں ملتی ہیں، جس کو ہم آج آپ ہم اور آپ لبنان اور شام کے نام سے جانتے ہیں. یہ علاقہ روم کے قبضے میں تھا، اور چونکہ یہ عرب سے بھی نزدیک تھا اور خود رومیوں کی اپنی سرحد سے بھی نزدیک تھا، تو یہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں کہ انہیں نزدیک کی زمین پر، اب چاہے وہ ان کی سرحد سے نزدیک ہو یا عرب جہاں پر تھے اس زمین سے نزدیک کا مقام ہو، نزدیک کی زمین پر انہیں شکست ہوئی. اور پھر قرآن نے کہا من بعد غلبہم سیغلبون. یہ پیشن گوئی ہے، یہ قرآن ایک آئندہ کی خبر دے رہا ہے. من بعد غلبہم، روم اور رومی افراد اپنے غلبے کے بعد، مغلوب ہو جانے کے بعد، سیغلبون، بہت جلدی غالب آئیں گے. جو ان کے اوپر غلبہ ہوا ہے، جو یہ مغلوب ہوئے ہیں، جو انہوں نے شکست کھائی ہے، سیغلبون، عربی میں سین جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو جلدی کے معنی دیتا ہے، مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے. سیغلبون، بہت جلدی یہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے. اب کتنے عرصے میں غالب ہوں گے؟ تیسری آیت، چوتھی آیت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ اس کے وقت کو بھی معین کر رہا ہے. فی بضع سنین، سنین جمع ہے سن کی، سن ہوتا ہے سال، جیسے ہم کہتے ہیں کتنے سن و سال ہیں، سن عربی میں سال کو کہتے ہیں. بضع، کل میں نے آپ کی خدمت میں اس کے ٹکڑے کے معنی میں، جس سے بضع مؤنث بضع ہے، جو روایت کل بھی آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی اور آپ کے ذہن میں موجود. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ لفظ بضع وقت کے ساتھ آئے، ہفتوں کے ساتھ آئے، دنوں کے ساتھ آئے، یا سالوں کے ساتھ آئے، زمان کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، تو 3 سے 9 کے درمیان کا وقت ہے. یعنی گویا پروردگار یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ دوبارہ جب غالب آئیں گے، جب دوبارہ ان کو فتح ہوگی، تو اس کا وقت کیا ہے؟ 3 سے 9 سال کے درمیان میں ان کو فتح ہو جائے گی. اب تاریخی اعتبار سے ہمارے پاس 2 تاریخیں ہیں. بعض کے مطابق یہ فتح جنگ بدر کے دوران ہوئی، جس کا احتمال کم ہے، اور دیگر کے نزدیک صلح حدیبیہ میں ہوئی، جس کا احتمال زیادہ ہے. اگر صلح حدیبیہ والی تاریخ کو مان لیا جائے تو پھر 9 سال میں رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہوئی. یہ پیشن گوئی کرنا، اب غور کیجیے گا، ایک اہم نقطہ جو یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ قرآن نے بھی بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں، آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں گفتگو کی ہے. گزشتہ انبیاء نے بھی آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دی. اصلاً جو نبا لفظ ہے، جس سے نبی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، نبا کا معنی ہی خبر دینا ہے. اور نبی کہتے ہیں اسے کہ جو وہ خبر دے جو عام افراد نہ دے سکتے ہوں. نبی خاص طور پر وہ خبریں دینے والا ہے جو عام افراد خبر نہ دے سکتے ہوں. نبی کا کام ہے یہ، اور نبی اسی لیے نبی کہلاتا ہے کیونکہ ہمیں وہ اس چیز کی خبر دیتا ہے جسے عام طور پر ہم درک نہیں کر سکتے، جس خبر کو ہم عام حالت میں حاصل نہیں کر سکتے. اب وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر از غیب ہے. نبی ہمیں غیب کی خبریں دیتا ہے. یہ جو غیب کی خبر ہے، اس کے اندر اب ایک بحث ہے. ہمارے ہاں برادران اہل سنت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن نے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا یعلم الغیب الا ہوا، اللہ کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جہاں پر پروردگار نے یہ فرمایا کہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں پر کئی مقامات پر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الا باذنہ، مگر وہ افراد کے جن کو خدا اذن دے، یا وہ افراد کے جن کو اللہ خود سے غیب سے آشنا کر دے۔ ہم جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا انبیاء کے لیے علم غیب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں پر کہیں بھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا سے مستقل حیثیت میں علم غیب جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر غیب کے اوپر علم رکھتے ہیں تو وہ پروردگار کی طرف سے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے ہی ہے، خدا کے اذن کے ذریعے سے ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام غیب سے عالم بھی ہوتے ہیں اور غیب کا علم بھی دیتے ہیں۔ اب خود غیب کی اپنی اقسام ہیں، جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز غائب ہے، تو غیب کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ غیب کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی چیز غائب ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہوتی ہے۔ مثلاً ایک چیز میری نظروں سے پوشیدہ ہے، ایک چیز ایسی ہے جو کہ میرے کانوں سے پوشیدہ ہے، تو جو چیز میرے حواس کے دائرے سے پوشیدہ ہو جائے گی، باہر نکل جائے گی، وہ غائب ہو جائے گی میرے سے۔ اس طرح کے جتنے بھی غیب ہیں ان کے لیے صرف اس چیز تک رسائی حاصل کرنا اس غیب کو ختم کر دیتی ہے۔ مثلاً کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائے گی تو ہمارے حواس میں آ جائے گی، ہمیں نظر آ جائے گی، جب نظر آ جائے گی تو غیب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کبھی کبھار چیز غائب ہوتی ہے عن العقل، حواس سے نہیں، عقل سے غائب ہوتی ہے۔ اب جتنی بھی چیزوں کو ہم نہیں جانتے، جن کی ہمیں معرفت نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری عقل سے پوشیدہ ہیں، غائب ہیں۔ لیکن ایک نوع کا غیب وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری وسعت سے، مدرکات، عقل، ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، ہم نہیں درک کر سکتے۔ وہ غیب ہے، وہ چیزیں وجود رکھتی ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ مثلاً آپ میں سے کتنے افراد نے آج تک فرشتہ دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نے فرشتہ دیکھا اور نہ کوئی فرشتہ دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے اندر اصلاً وسعت نہیں ہے فرشتے کو دیکھنے کی۔ اسی طرح سے ہم وحی کو درک نہیں کر سکتے، وحی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے اندر وحی کو ڈیٹیکٹ کرنے والا، وحی سے کنیکٹیویٹی پیدا کرنے والی وہ چیز اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اب جس طرح سے آپ کسی مادر ذات نابینا شخص کو، جو پیدائشی طور پر نابینا ہوں، اس شخص کو آپ رنگ نہیں سمجھا سکتے، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، جس انسان نے، اس کو چھوڑیں، مطلب رنگ تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ نے کوئی ایسا فروٹ یا کوئی ایسی چیز کھائی ہو کہ جو کسی دوسرے آدمی نے نہ کھائی ہو، تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اسے آپ چار ذائقوں کے اندر تو بات کر سکتے ہیں، کھٹا، میٹھا، کڑوا اور نمکین۔ اس کے بعد آپ اس کو اس کا جو حقیقی ذائقہ ہے وہ نہیں سمجھا سکتے، کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اسی طرح سے مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کسی خوشبو کو سونگا، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ خوشبو اچھی ہے یا بری، بس اس کے بعد آپ نہیں بتا سکتے اس کو کہ کیسی ہے۔ دھرنے میں شاید آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ مل جاتا، اگر زیادہ ٹائم مل جاتا ہو تو کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ مثلاً کل اس کا جواب تلاش کیجئے گا کہ مثلاً گلاب کے اور چمبیلی کے پھول میں کیا فرق ہے خوشبو کے اعتبار سے۔ ہم آوازوں میں فرق کرنا پہچانتے ہیں، خود فرق کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ آوازوں میں فرق کیا ہے، اس لیے کہ یہ بیان ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ جو کان سے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے اس کو کان جانتا ہے، جو زبان سے درک کرنے والی چیز ہے اس کا کام زبان کرے گی۔ ہر ڈیٹیکٹر اپنا کام الگ خود کرتا ہے۔ اب اگر اللہ نے ہمارے اندر وحی کو ڈیٹیکٹ کرنے والی چیز رکھی ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ وحی کیا ہوتی ہے؟ لہذا آپ غور کیجئے گا، مومنوں کی ایک صفات قرآن میں کیا بیان کی گئی ہے؟ یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب یہ کون سا غیب ہے جس پر ایمان لانا مومنوں کی صفات ہے؟ کیا یہاں پر غیب سے مراد ان چیزوں پر ایمان لانا ہے جو مطلب انہوں نے ابھی دیکھی نہیں یہ مراد ہے، یا غیب سے مراد وہ چیزیں جنہیں انہوں نے ابھی پہچانا نہ؟ نہیں، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. مثلا ہم نے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیکٹیریا اور وائرس نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ جو مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں ہمیں نہیں پتا تھا پہلے کہ یہ ہوتے ہیں، لیکن جب مائکروسکوپ بنا دی گئی تو اب سب کو پتا ہے کہ ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ والا ایمان مراد نہیں ہے یومنون بالغیب میں. اسی طرح سے اور بہت ساری معلومات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے علوم ہیں کہ جن کو گزشتہ اقوام نہیں جانتی، ہم جانتے ہیں. اب کیا ان کا جان لینا یہ ایمان سے مراد نہیں؟ وہاں پر یہ بھی مراد نہیں ہے. جو یومنون بالغیب کہا گیا ہے اس غیب سے کیا چیز مراد ہے؟ جو انسان کی اصلا وسعت سے باہر ہے. ہم نے اور آپ نے نہ خدا کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے جہنم کو دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے. اب جو کچھ ہم نے نہ دیکھا نہ دیکھ سکنے کی فعلاً ہم قدرت رکھتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا، اب غور کریں، یہ ٹیکنیکلی ایک مشکل مسئلہ ہے اور یہ تاریخ میں یہ مسئلہ درپیش رہا ہے. انبیاء کے مقابلے پر جھوٹے نبیوں کے واقعات موجود ہیں تاریخ میں کہ لوگوں نے اٹھ کر، آج کے دور میں بھی بہت سارے ہیں جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے پھرتے ہیں. ہم یہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہے اس کے کرنے والے کو نبی سے کیسے جدا کریں گے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، غور طلب بات یہ ہے کہ نہ وہی آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اب یہاں اگر ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ دے جی میں نبی ہوں، میرے اوپر وہی آتی ہے، تو کون بتائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اہتمام کیا کیا؟ پروردگار نے اس کا کیا سولوشن نکالا کہ کیسے لوگ یہ بتائیں گے کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی نہیں ہے؟ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے آنے والے وقت کی ایسی خبر دی جائے کہ جو عام اور غیر نبی کے بس کی بات ہی نہیں. یہ جو خبر غیب کی دینا، اسی لیے انبیاء جو آنے والے واقعات کی خبر دیتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس آنے والے واقعات کی خبر کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان اس بات پر محکم ہو جائے کہ یہ خبر دینے والا کسی ایسے منبع، کسی ایسے سورس سے متصل ہیں کہ جس کا احاطہ تمام زمان و مکان پر ہے. آئندہ کو پرفیکٹ انداز سے پرسیو کرنا، اس کو اس کے درمیان بارے میں گفتگو کرنا، یہ عام عقل کے بس کی بات نہیں، عام آدمی نہیں کر سکتا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کی پہچان کا اور ان کے اوپر ایمان کا ایک ذریعہ کیا رکھا؟ آئندہ کی خبر، فیوچر کی خبر. اور جب وہ خبر سچی ثابت ہوتی ہے تو اس خبر کے سچے ثابت ہونے سے مومنین کے قلوب کے اندر ایک تقویت پیدا ہوتی ہے، ان کو اس نبوت کے اوپر ایمان اور زیادہ محکم ہو جاتا ہے. یعنی نبی کے اوپر اور بہت سارے دلائل عقلی، نبوت کی اور بہت ساری پہچان کے ساتھ ایک اہم پہچان کیا ہے؟ کہ نبی آنے والے واقعے کی خبر دیتا ہے اور وہ خبر سچی ثابت ہوتی ہے. لہذا اس اعتبار سے خود قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز کیا ہے؟ قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روم کے غلبے کی خبر دی. میں نے کل روایات سے اور تفاسیر سے کچھ نکات کلاب کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ مثلاً ایک بہت ساری روایات یہ کہتی ہیں کہ چونکہ اہل فارس مشرک تھے اور اہل روم صاحب کتاب تھے، تو ان کا غلبہ ان کے اوپر ہو جانے کے بعد یہاں مکہ کے مشرکین جو تھے وہ تانا دینے لگے، ایک وجہ یہ تھی. بعض روایات میں یہ آیا ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں کیا، یہ روایات میں بھی ذکر ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہنشاہیتوں کو، دونوں بادشاہتوں کو خط لکھے تھے، مگر ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے بے حرمتی کی آپ کے خط کی، اور جو روم کا بادشاہ تھا اس نے اس کا احترام کیا. اس سے ہٹ کر ایک اور جو وجہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ جو ذہن میں ہمارے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص جو روم کے غلبے کی جو خبر کو قرآن میں بیان کیا، علاوہ از این، یعنی اس بات کو چھوڑ کر کہ وہ ایک پیشن گوئی تھی، وہ ایک خبر تھی کہ جو نبوت کے اور نبی کے اور قرآن کے اعجاز کے طور پر ہو، اس کے علاوہ بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس نظر میں بھی تقویت موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ روم میں جو مرکزیت تھی وہ بیت المقدس کو تھی، اور بیت المقدس حتی مسلمانوں کا بھی ایک طویل مدت تک قبلہ رہا، جس کی وجہ سے آج تک ہم بیت المقدس کو قبلہ اول کے عنوان سے پہچانتے اور اس کا احترام کرتے ہیں. جب فارسیوں نے، ایرانیوں نے، فارس والوں نے روم پر حملہ کیا تو وہ جن مقامات کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے تو اس میں شام اور لبنان، یہ ساری سرزمینیں فتح کرتے ہوئے، حتیٰ جو موجودہ فلسطین ہے وہ بھی انہوں نے فتح کر کے اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا تھا. اب غور کیجئے گا، یعنی اس زمانے میں بیت المقدس کے اوپر مشرکوں کا قبضہ ہو جانا یہ بھی مسلمانوں کے لیے باعث آزار اور اذیت تھا. لہذا پروردگار نے جب خبر دی ہے تو اس خبر کے پیچھے ایک وجہ کیا ہے؟ لازمت ہے. اب مسلمان اس دور تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس بیت المقدس کے اوپر اگر مشرکوں کا قبضہ ہو جائے تو گرچہ مسلمان ضعیف ترین حالت میں کیوں ہیں، یہ ان کے لیے ضعیف ترین حالت میں ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے کیا تھا؟ یہ باعث آزار تھا اور باعث اذیت تھی. ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، یہ شعائر الہی کی تعظیم ہے. ہمارے ہاں جب یوم القدس منایا جاتا ہے تو بعض بچوں، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ بھائی بیت المقدس پہلے ہمارا قبلہ تھا، اب ہمیں تو ہمارا قبلہ نہیں ہے، تو اب ہماری کیا ضرورت پڑی ہمیں اس کے لیے باہر نکلنے کی؟ عزیزان من، وہ مکان جو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خود خاتم الانبیاء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس مکان کا ایک درجہ ہے، ایک عظمت ہے، ایک تقدیس ہے پروردگار کے سامنے. اور قبلے کا تبدیل ہو جانا اس کی حیثیت کو اسی طرح سے ختم نہیں کرتا جس طرح سے کسی بھی نبی یا امام کی جو امامت یا نبوت کا دور ہے اس کا ختم ہو جانا اس کی عظمت کو ختم نہیں کرتا. مثلا کسی ایک نبی کی نبوت کا دور جاری ہے، جب وہ دور ختم ہوتا ہے اور کسی اگلے نبی کا دور شروع ہوتا ہے تو آیا اس کا معنی یہ ہے کہ جس نبی کی دور نبوت کا ختم ہو گیا اس کا احترام اور اس کی عظمت بھی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ختم. گرچہ اب اس کی شریعت جاری نہیں ہے، گرچہ اب اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب متروک ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ کا نبی اور وہ اللہ کی کتاب ہیں، اس کا احترام ہم پر اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے خود ہمارے اپنے نبی کا احترام ہم پر واجب ہے. تو بالکل اسی طرح سے جس جگہ کو، جس مکان کو اللہ نے تمام انبیاء کے لیے قبلہ قرار دیا، اگر اس سمت کو اللہ نے اب متروک کیا، اس کو ختم کیا ہے، تو اس کو ختم کر دینا اس کی حیثیت کو ختم نہیں کرتا، اس کے احترام کو، اس کے شعائر دینی ہونے کی حیثیت کو ختم نہیں کرتا. تو جس طرح سے کوئی گزشتہ نبی کی اگر اہانت کرے وہ ہمارے لیے کل نبوت کی اہانت کے برابر ہے، اسی طرح سے قبلہ اول کی اہانت اور قبلہ اول کے اوپر دشمنوں کا قبضہ ہمارے لیے بالکل اسی طرح سے ہے گویا قبلہ خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ. لہذا اس کی اس حیثیت کو پہچانے، اور جب بھی انشاءاللہ اس سال بھی اگر خدا نے توفیق دی اور ہم قدس کو منا سکے تو اس ایمان کے ساتھ قدس کو منائیں کہ ہم قدس کو جو منا رہے ہیں اور قدس کے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ گویا تمام دنیا کے استکبار اور تمام ان باطل قوتوں کے خلاف ہے جو کہ الہی قوتوں کے مقابل پر کھڑی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب اس وعدے کا ذکر کر دیا، یہ واقعہ ہو بھی گیا. انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو غلبہ ہے، اس غلبے کے بعد اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے للہ الامر من قبل و من بعد، للہ اللہ کے لیے ہے، الامر جو بھی اوامر ہیں وہ بھی، اور امر سے مراد ارادہ تکوینی بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے امر پہ سے مراد امر الہی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ امر الہی جس سے پوری کائنات امر تکوینی ہو یا تشریعی ہو، ہر طرح کا جو امر ہے وہ مخصوص ہے کس سے؟ پروردگار سے۔ آمر حقیقی کائنات میں، اول الامر حقیقی کائنات میں کون ہے؟ پروردگار کے ساتھ، للہ ہے اصل امر اللہ کے لیے۔ نبی کے پاس بھی یہ امر پروردگار کے اذن سے آتا ہے، امام کے پاس بھی یہ امر اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کرنے سے آتا ہے، کوئی اللہ کے مقابل نہیں ہے، مستقل صرف اور صرف پروردگار کی ذات ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمام تر امر کا مالک ہے، من قبل اور من بعد۔ اب یہ من قبل اور من بعد میں علماء کے اندر ایک مفصل بحث ہے، بہرحال میں آپ کے سامنے وہ تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ من قبل اور من بعد سے کیا، چاہے یہ امر پہلے ہو چاہے بعد ہو۔ ابھی ہم اگر آیت کے ترجمے اور جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اسی کے اعتبار سے اس کو معنی کرے، تو ابھی روم کا دوبارہ غلبہ رومیوں کا نہیں ہوا ہے، ہونا ہے تاریخ کی مطلب اسناد کے اعتبار سے 9 سال لگنے ہیں اس واقعے کو ہونے میں، لیکن 9 سال پہلے ہی پروردگار جب یہ آیات نازل کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ للہ الامر، اللہ کیا ہے؟ سب کا سب امر اللہ کا ہے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، چاہے پہلے ہو چاہے بعد۔ یعنی کیا؟ اگر فرض کریں کہ یہ امر جلدی پیش آتا ہے تب بھی اللہ کے حکم سے، اگر اس امر میں دیری ہوتی ہے تب بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ لہذا جتنا بھی امر ہے کائنات میں، جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار کا ہے۔ اس اعتبار سے پروردگار اتنا اس امر کا مالک ہے کہ وہ جب چاہیں اس امر کو جاری کر سکتا ہے۔ اب اس امر کا واقع ہونا اس کا ایک اثر ہے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب جب یہ امر واقع ہوتا ہے، اب چاہے بدر کی آپ عنوان لیں کہ بدر کی فتح کے ساتھ یا صلح حدیبیہ کی کیفیات کے ساتھ ہوا، جب بھی یہ واقعہ ہوا، اس کا واقعہ ہونا یفرح المؤمنون، مؤمنون کے لیے، جو مؤمنین ہیں ان کے لیے باعث فرحت، خوشی کا باعث۔ ظاہری معنی کے اعتبار سے ابھی اگر ہم اس بحث کو کریں تو اس فرحت کی وجہ اس سے اگلی آیت میں، 5ویں آیت میں پروردگار نے بیان بھی کر دیا، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، مؤمنون جتنے بھی ہیں مؤمنین ان کے لیے باعث فرحت ہے آج کا دن۔ کیوں؟ بنصر اللہ، اللہ کی نصرت کی وجہ سے، اللہ نے جو ان کی مدد کی ہے اس کی وجہ سے یہ غلبہ، یہ فتح مؤمنین کے لیے کیا ہے؟ باعث فرحت اور خوشی ہے۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہے مدد کرتا، وہو العزیز الرحیم، اور اپنی نصرت کے اعتبار سے پروردگار صاحب عزت اور رحم کرنے والا۔ اب ظاہراً ہم اگر آیات کا معنی کریں تو ظاہری معنی کیا ہے؟ ظاہری معنی وہی ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ روم کی جو فتح ہونی ہے، اگر رومیوں کو بھی اللہ نے فاتح قرار دیا ہے تو یہ اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں ہے، اور اللہ جس کی چاہے نصرت کرے، جس کی چاہے مدد کرے۔ اب یہاں پر مثلاً یہ تصور کرنا کہ وہ لوگ گرچہ صحیح دین پر نہیں تھے تب بھی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی؟ یعنی فرض کریں کہ مسلمانوں کے 2 دشمن آپس میں لڑتے ہیں، بالآخر ایک دوسرے پر فاتح ہو جاتا ہے، تو کیا ہم یہاں پر یہ تصور قائم کر سکتے ہیں کہ وہ جس دشمن کو فتح ہوئی ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے؟ یہ بحث ہے نا۔ اب وہ اللہ کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، 2 دشمن لڑ رہے ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ چین میں اور ہندوستان میں لڑائی ہو جاتی ہے، اب ان میں سے جس کو بھی فتح حاصل ہو ہم اس کے بارے میں یہ کہیں بھئی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ کائنات میں کوئی بھی شے اللہ کی اذن کے بغیر کبھی بھی، کوئی بھی شے کچھ بھی واقع نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اب اس اذن کے پیچھے مصلحت کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ مطلق خیر ہے، پروردگار سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں کرتا، ہمیں اس خیر کی جہت کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے مصیبت اور پریشانی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بھی ہمارے لیے، اگر ہم اس کی خیر کو سمجھ جائیں، جہت خیر ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو پھر وہ ہمارے لیے شعر باقی نہیں رہتا۔ لہذا ایک فلسفہ ہے خیر و شر کے اندر جو ایک بحث کی جاتی ہے، اور اس میں ایک بحث یہ کہ کائنات میں کچھ بھی شر نہیں ہے، حتی شیطان بھی شر نہیں ہے، سب کچھ خیر ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں یہ سب بھی کیا ہیں، خیر۔ جہت خیر ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب مثلا اس کی ایک مثال آپ کو دوں، ابھی یہاں ایک فرض کریں کوئی خدا نہ خواستہ ایک بچھو آ کے مجھے کاٹ لے، اب بچھو کا کاٹنا، اس کے زہر کا میرے بدن کے اندر اثر کرنا، اس زہر کے اثر کی وجہ سے مجھے درد اور تکلیف ہونا، یہ سب بظاہر میرے لیے شر ہے، اور میں یقیناً پسند نہیں کروں گا کہ بچھو آ کر مجھے کاٹے۔ اس حالت میں ابھی تک یہ بچھو کا کاٹنا میرے لیے کیا ہے، شر ہے، لیکن عین اسی مرحلے میں اسی بچھو کے متعلق کوئی ڈاکٹر آ کر مجھے یہ بتائے کہ قبلہ اس بچھو کے ڈنک میں اس کے جو زہر ہے اس کے اندر کینسر کا علاج ہے، اگر یہ زہر آپ کے جسم میں باقی رہے تو آپ کو کینسر نہیں ہوگا مثلا، تو اب کیا ہوگا، اب وہ جو درد ہوا، وہ جو تکلیف ہے، وہ جو سارا کچھ ہے، اس کو بھول کر میں کہوں گا دو مرتبہ اور بھی کاٹ لے تو مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ مجھے اتنی مہلک بیماری سے بچانے کا سبق، گھر سے تکلیف کے ساتھ ہے، بس اگر مجھے جہت خیر معلوم ہو جائے۔ اسی وجہ سے پروردگار نے اپنے مؤمن بندوں کے لیے جو پریشانیوں اور مصیبتوں کا انتخاب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مؤمنوں کو پتہ لگ جائے کہ ان پریشانیوں، ان مصیبتوں، ان فتنوں کے پیچھے کیا خیر چھپی ہوئی ہے، تو مؤمن قیامت کے دن یہ التماس، یہ یعنی خواہش کریں گے، یہ تمنا کریں گے قیامت کے دن کہ کاش ہماری پوری زندگی مصیبت میں گزری ہوتی۔ یہ اپنی جگہ بحثیں ہیں۔ لہذا قرآن مثلا ایک مقام پر فرماتا ہے کہ ظاہر اور اس کا سحر اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، کہ ہمارے ہاں مائیں بہنیں اکثر جو ہیں وہ اس مشکل کا شکار ہو جاتی ہیں، ذرا سا گھر میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو فوراً ہمارا دماغ کہاں چلا جاتا ہے، کسی نے میرے اوپر عمل کیا ہوگا، کسی نے بندش کر دی ہوگی، کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہوگا، کسی نے میرے اوپر فلاں کر دیا ہوگا۔ عزیزان من، اگر میں یہ بات مان لوں مثلا صحیح، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ جو سحر اثر کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے کر رہا ہے، اور کب اللہ تعالیٰ اذن دیتا ہے کہ سحر مثلا میرے اوپر اثر کرے، جب میں کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے مبتلا کرے اس شے کے اندر۔ لہذا ہر تکلیف، اب جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، یہ یاد رکھے گا کہ ہر اس آزمائش کے پیچھے اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارے ان بے گناہ اور مظلوم ساتھیوں کی گمشدگی، یہ جو جبری گمشدگی ہے، اس کی کیفیت کا بار، اس کا غم ہمارے قلوب کے اوپر سخت ہے، لیکن اس ساری تکلیف، اس پریشانی، اس مصیبت کے پیچھے بھی خدا نے کوئی خیر ایسی رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں اس خیر کا اندازہ ہو جائے، اور اسی، یہ جو حرکت ہے یہ اسی طرف ہے کہ یہ ہمیں، یعنی دشمن کی طرف سے جو ہمارے لیے مشکل اور مصیبت ہے اگر ہمیں اس کی خیر کا مرحلہ صحیح معنی میں سمجھ میں آ جائے تو ہم اسی چیز کو اپنے لیے باعث خیر قرار دے سکتے ہیں اور وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو کسی نے بھی تصور نہ کیا۔ لہذا جو کچھ آج اگر فرض کریں کوئی دشمن ہمارے اوپر غالب ہے تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے، اگر آج ہمارا دشمن ہمیں اذیت و آزار پہنچانے کی کوشش یعنی کر رہا ہے اور اس میں کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے موقع دیا ہے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانیاں ہمیں اس غلطی کا ازالہ کرنے کا باعث بنے۔ مثلا ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، مثلا ہم اپنے رہنماؤں پر ابھی تک اعتماد نہیں کرتے، ہماری صفوں کے اندر وہ اتحاد جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ تو جس قوم میں اتحاد نہیں ہوتا خدا اس کو دشمنوں سے مبتلا کرتا ہے، اس میں بحث ہی نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتحاد ہمارا اتفاق اسی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہم اس حرکت کی طرف بڑھیں اور ہمارے اندر وہ اتحاد پیدا ہو جائے جو امام کے ظہور کے لیے مقدمہ ہو جائے۔ تو بتائیے کہ پھر اس سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے ہے؟ خیر کا پہلو ہمیشہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لہذا آپ کہیں پر بھی کوئی نصرت ہے، کہیں پر بھی کوئی کامیابی ہے، کسی کو بھی کہیں کامیابی ہو سکتی حاصل ہو رہی ہے، اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہو العزیز الرحیم، وہ عزیز اور رحیم ہے۔ اب یہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے چھٹی آیت میں، اللہ تعالیٰ یہ جو سیغلبون کہہ رہا ہے کہ یہ حتماً غالب ہوں گے، یہ وعدہ ہے، وعد اللہ، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو وعدہ دے دیتا ہے وہ وعدہ حتماً ہو کر رہتا، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قرآن میں بارہا کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہ کرو۔ صرف سوال ایک یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وعدے کی خلاف ورزی کرنا ہر صورت میں برا ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وعدے کی خلافی کرنا ہر صورت میں برا ہے تو پھر پروردگار ایک یعنی ایسی شے ہو گئی جو فی نفس ہی فی ذات ہی مذموم ہے، اور شاید پھر اس لیے اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے پروردگار کہہ رہے ہیں۔ اگر وعدہ خلافی ہر صورت اور ہر کیفیت میں ہی مذموم ہو تو اس کا مطلب قبح ذاتی رکھتا ہے، اور اگر قبح ذاتی رکھتا ہے تو پروردگار اس سے ویسے ہی مبرہ ہے، تو پھر اللہ کو کہنا نہیں چاہیے اللہ لا یخلف المیعاد، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہذا یہاں پر بعض علماء نے فرمایا کہ وعدہ خلافی بعض صورتوں میں جواز پیدا کر سکتی ہے۔ مثلا میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں مضطر ہو گیا، پریشان ہو گیا، نہیں آ سکا، بیمار ہو گیا، اب یہ اضطرار ہے، اگر میں کوئی ایسا عذر شرعی پیدا کر لیتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر عمل نہیں کر سکا تو پھر میرے لیے مذمت نہیں ہے، کیونکہ میں ادا کرنا چاہتا تھا لیکن مضطر ہو گیا۔ چار طرح کی صورتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ جس میں اخلاف وعدہ، وعدے کی خلاف ورزی کی کیفیت پیش آ سکتی ہے۔ ان میں سے ایک اضطرار ہے، ایک ناتوانی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میرے اندر توان ہی نہیں ہے، میرے اندر قدرت ہی نہیں ہے۔ تیسری صورت فرمائی پشیمانی، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن اب وعدہ کر کے پشیمان ہو گیا کہ بھائی غلطی ہو گئی، مجھے وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تیسری صورت ہے جہالت، یعنی میں نے وعدہ کیا تھا لیکن مجھے یہی نہیں پتا تھا میں کس چیز کا وعدہ کر رہا ہوں، اور بعد میں پتہ لگا بھیا یہ تو بہت سخت ہے۔ یہ چار صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اخلاص یعنی وعدے کی خلاف ورزی کرنا جواز پیدا کر لیتا ہے۔ لہذا اخلاف وعدہ، وعدے کی خلاف ورزی کرنا فی نفس ہی و فی ذات ہی قبیح نہیں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ واللہ لا یخلف وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو وہاں پر پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان چاروں یا ان کے علاوہ بھی کوئی ایسی وجہ اگر ہو سکتی ہے تو وہ پروردگار کے لیے نہیں ہے، نہ پروردگار کے لیے جہل ثابت، نہ پشیمانی ثابت، نہ ناتوانی ثابت، اور نہ ہی پروردگار کے لیے استرار، کوئی بھی کیفیت اللہ کے لیے، چونکہ یہ چاروں میں سے کوئی بھی کیفیت اللہ کے لیے ثابت نہیں ہوتی، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے کبھی بھی خلاف نہیں کرتا۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پروردگار نے یہ جو وعدہ کیا، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یفرح المؤمنون، کہ مؤمنین جو ہیں وہ حالت فرحت میں بنصر اللہ، اللہ کی نصرت کی وجہ سے، تو آیا اس نصرت سے، یا یہی جو وعدہ ہے کہ رومی جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤمنین کو کسی مقام پر نصرت دے گا، اب تھوڑا سا معنی میں ظاہری اعتبار سے بدل رہا ہوں، ایک ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ رومیوں کو فتح ہوگی اور ان کی فتح سے مومنین خوش ہوں گے، ایک ترجمہ کیا ہے کہ رومیوں کو تو غلبہ ہو جائے گا لیکن یفرح المؤمنون بنصر اللہ، مومنون کو فرحت حاصل ہوگی اللہ کی نصرت کے ذریعے سے۔ تو اب ابتدا میں مطلب کی یاد کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ اس کو یہاں سے آگے جاری کروں گا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اور اسی روایت کو بعد میں صادقین آل محمد، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان ائمہ نے بھی اسی خبر کی اور اس بات کی تائید کی کہ جب جناب امیر سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو غلبہ، یہ روم کیا معنی ہے، تو امام نے فرمایا یہ جو ظاہر ہے اس کا تو وہ واقعہ ہے کہ جو پیش آ چکا، لیکن حقیقت، اب آیات کی جو حقیقت ہے، یقیناً آپ متوجہ ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر اور کئی باطن ہے، تو حضرت باطن پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے میں یہ سمجھا لازمات ہے قرآن کی یہ آیات، گرچہ جن میں ظاہری طور پر ایک پرانا واقعہ ہے، تو صرف اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر دور کے لیے، تو امام نے اس کے ظاہر پر سے جو پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر جو مراد ہیں وہ ہم اور بنی امیہ، اور فرمایا کہ یہ جو غلبے کی بات کی گئی ہے یہ بنو امیہ کا غلبہ ہے، اور یہ فرح المؤمنون جو کہا گیا بنصر اللہ، کہ مومنین کو فرحت حاصل ہوگی نصرت اللہ سے، اللہ کی مدد سے، تو اس نصرت سے مراد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے، کہ جو اصل اور حقیقی خوشی ہے مومنین کے لیے وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے ذریعے سے انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اب میں بات کو یہاں روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کروں گا کہ اصل ایک تو نصرت یہ بھی ہے جو امام کے ذریعے سے بھی ہوگی، لیکن کیا یہ واقعاً حقیقی نصرت ہے، یہ واقعاً حقیقی فرحت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقی فرحت اور حقیقی نصرت وہ ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی، یعنی دنیا میں کتنی ہی بڑی نصرت کیوں نہ ہو، دنیا میں فرحت کی کیسی ہی کیفیت کیوں نہ ہو، آخرت کی مدد اور آخرت کی جو فرحت ہے اس کے مقابلے پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر اس سے مراد حقیقی فرحت لی جائے اور حقیقی طور پر نصرت خدا کی بات کی جائے، تو وہ نصرت کہاں، کب اور کیسے ہوگی قیامت میں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے گا۔ یہ میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو میں نے بات آپ کو کہی ہے یہ میرے بھی ذہن میں تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، ابھی میں نے عرض کیا ہے لیکن انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کروں گا کہ خلاف ورزی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا ہے، اور جو بات میں نے کہی ہے اس سے اصل مقصد کیا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخری مطلب جو بس گفتگو کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی یہاں پر آنے سے پہلے اطلاع ملی کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا اون محمد نقوی صاحب، جو شہنشاہ نقوی صاحب کے مولانا کے بھائی ہیں، برادر بزرگوار، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے خاص طور پر دعا، اور جتنے بھی آپ سب کے مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل على محمد۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارے الہ اس ماہ مبارک رمضان کی جو حقیقی برکتیں اور نعمات ہیں ان سے صحیح معنی میں بہرمند ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ربیع القرآن، قرآن کے بہار کے مہینے میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ بحق حاضر قرآن بار الہ ہمارے مومنین کی جتنی بھی پریشانی اور مشکلات ہیں ان کو دور فرما، خصوصاً ہمارے ان بے گناہ اسیروں اور بالاخص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو جلد از جلد آزادی نصیب فرما۔ بار الہ بحق قرآن تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ بحق حاضر قرآن، قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔